بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید نامہ میں علامہ اقبال مرحوم نے جو بات بیان کی اور جہاں تک پہنچے تھے وہ یہ انہوں نے کہا کہ علم تا از عشق برخوردار نیست، جز تماشا خانہ افکار نیست. علم جب تک عشق کا بیٹا نہیں بنتا تو وہ افکار کے تماشے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتا. عقل غیب کی تلاش میں رہتی ہے اور جستجو کا رنگ اختیار کرتی ہے. انسانی ترقی کا راز بھی ہے اور جستجو ہوتی ہے اور انسان کریدتا ہے اور پھر جا کر کہیں ایجاد ہوتی ہے. اور اگر جستجو نہ رہے اور عقل محنت نہ کرے تو ایجاد کی بجائے محض تقلید رہ جاتی ہے. انسان سوچتا ہے، پھر کسی مقام تک پہنچتا ہے، مگر عقل کی جستجو کے بعد اصل بات جو کام کراتی ہے وہ اپنے مقصد سے عشق ہے. جس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے اس کے لیے انتھک محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے، تب جا کر کہیں کئی کے بعد ایک چیز وجود میں آتی ہے. پھر اس وجود کی تنقیحات ہوتی ہیں. ایک چیز ایجاد ہو گئی، اب ایک آدمی اپنی رائے دے گا کہ یہ چیز ہے، دوسرا اپنی رائے دے گا کہ یہ چیز ہے، اور اس کی آسان مثال عہد حاضر میں یہ کمپیوٹر ہے کہ کہتے ہیں جب شروع میں یہ ایجاد ہوا تو کمرے میں رکھا جاتا تھا یا کمروں میں رکھا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سکڑتے سکڑتے اب وہ کتنا ہو گیا ہے یہ اب آپ سب جانتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو بظاہر انسان دیکھتا ہے، علم کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عشق درکار ہے. اور عشق جس چیز سے بھی ہو جائے وہ اصل محرک ہے. یہ صوفیہ جتنا زیادہ اس محبت کے جذبے پر زور دیتے ہیں، یہ ہر انسان کے فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. اور عشق کو اپنا مورد مل جائے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ عشق کا جذبہ لا منتہا ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں. وہ ہر روز نئے سامان کا تقاضا کرتا ہے، وہ ہر روز یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس آگ کو جلانے کے لیے اب ایندھن چاہیے. اور عشق اور محبت میں انسان روز کھلتا ہے، روز مرتا ہے، روز ترقی کرتا ہے، جب تک اپنے مشن سے کسی انسان کو عشق کی حد تک وابستگی نہیں ہوتی تب تک خیر وجود میں نہیں آتی یا شر وجود میں نہیں آتا. شر کا کام کرنا چاہتا ہے تو بھی محبت کی راہ ہے. ایک آدمی ایک فلم بناتا ہے، پہاڑوں کو تباہ کرتے ہوئے دکھاتا ہے، انسانوں کو قتل و غارت گری میں مبتلا ہوتے ہوئے دکھاتا ہے. کتنے سال اس نے محنت کر کے فرض کر لیجئے یہ میسج دیا کہ دنیا میں جب تک تباہی اور بربادی نہیں ہوگی تم کچھ کام نہیں کر سکتے. ایک آدمی ایک اچھی فلم بنا دیتا ہے، یہ کسی بڑے انسان کی زندگی پہ بنا دیتا ہے، تو کئی کئی سال لگ جاتے ہیں. یہ جو کئی کئی برس تک ایک آدمی کام کرتا ہے، تو وہ اگر محبت کا جذبہ ماند پڑ جائے تو پھر وہ چیز ادھوری رہ جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں چل سکتی. تو علامہ یہاں پر جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا، یہ سب کچھ یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عشق کو بھی ملنا چاہیے. علم جس کو عمل میں لانا ہے اور علم جس کو پریکٹیکل لائف میں لانا ہے، اس علم کو چنگاری کی طرح بننا ہے. عشق کی آگ اس چنگاری کے ایک ایک ذرے میں شامل ہے، تب جا کر کہیں یہ چیز بنتی. بچے کو بڑا ولولہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون پورا کرنا ہے، لائٹ چلی جائے، گھر میں کوئی بات ہو جائے، کوئی ایسی چیز جو اس کے مقصد میں رکاوٹ بنتی ہو، تو اس کا احتجاج آپ دیکھیں. وہ کہتا ہے صبح مجھے مضمون دکھانا ہے، صبح مجھے جا کے کلاس میں یہ ورک دینا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ لائٹ کیوں چلی گئی، یہ فلاں چیز. اس بچے کو اپنے اس مضمون سے عشق جتنا بھی زیادہ ہے، اگلے دن ریزلٹس اس کے اتنے اچھے آئیں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ این تماشا خانہ سحر سامریست، علم بے روح القدس افسوں گریست. یہ جو تم دیکھتے ہو نا تماشے کی جگہ، یہ سامری کا جادو. سامری نے کیا کیا؟ سامری میں، اور وہ مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ فرعون جب پہنچا ہے بحیرہ کلزم کے کنارے، تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کی جب بھی فوج اس کے ساتھ تھی، یہ بے وقوف لوگ تھوڑے ہی تھے. اتنا انسانی عقل اور شعور وہ کافر میں بھی ہوتا ہے جو ہلاکت کے اسباب سے بچاتا ہے. اب وہ حیران ہوئے کہ آج تک تو کبھی سمندر پھٹا نہیں، اور آج تک تو کبھی راستے ایسے نہیں ملے، یہ بات کیا ہے؟ کھڑے ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے جا رہے تھے، تو یہ اپنے مقام پر رک گئے. اب سمندر میں خود اترتا فرعون یا فوج کو حکم دیتا کیوں دیتا؟ وہ یہ ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جبریل امین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے، اور جب اس راہ پر چلے ہیں تو فرعون نے دیکھا اور اس وجہ سے وہ چل پڑا. اب فرعون جب چلا تو یہ جو سامری تھا، کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ بھی ہے کہ فرعون کی فوج میں سے تھا. اس نے دیکھا حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا جہاں پاؤں پڑتا ہے، سم پڑتا ہے، وہاں پر گھاس اگاتی، اس کی برکت ایسی ہے کہ زمین آنن فانن اس عمل کو انجام دیتی ہے، اور بجائے اس کے کہ بیج ڈالتے یہ کچھ کرتے اور پھر نتیجے پر پہنچتے، اس سے پہلے ہی وہ نتیجے پر پہنچ جاتی ہے اور گھاس اگاتی ہے. اس نے وہاں سے مٹی لے لی، اور اس مٹی کو سامری نے وہ جب بنایا ہے بچھڑا تو اس میں ڈال دی، اور اس کی وجہ سے اس سے آواز تو آنے لگی، لیکن وہ آواز بے معنی تھی. آواز دلالت کرتی ہے کہ اس کا صدور کہاں سے ہوتا ہے. ٹرک کی آواز آپ دیکھیں، آدمی پہچان جاتا ہے کہ اچھا یہ ٹرک گزر رہا ہے. اسی طرح گاڑی کی آواز دیکھیں، جوتوں کے چاپ کی آواز دیکھیں، تو آواز سے آنے سے پتہ چلتا ہے. تو آواز کو سن کے یہ لوگ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا ہو یہ کیا چیز ہے؟ سامری نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا بھی خدا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی پروردگار ہے، اور وہ بھول کر طور پر چلے گئے، اور اصل میں تو خدا یہاں. یہ جو سامری نے جو کچھ کیا جادوگری، قوم دیوانی ہو گئی اور قوم اس کی عبادت کرنے لگی. تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کہا کہ ان ربکم الرحمن، تمہارا پروردگار رحمان ہے اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے، یہ سب کچھ مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اسے مٹا دیا۔ تو یہ کہتے ہیں علامہ اقبال کی تماشے کی جگہ جو ہے نا، جو تم علوم اور افکار کی مباحث کرتے ہو اور بحث میں پڑے رہتے ہو، یہ سب کے سب فکر کی جادوگری ہے۔ اس کی فکر کچھ اور ہے، اس کی فکر کچھ اور ہے، جو اپنی فکر پہ نازائیں، یہ اپنی فکر پہ نازائیں۔ تو یہ افکار کی تجدید اور افکار کی لذت اور فکر کی لذت میں ڈوب جانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو تم دیکھتے ہو اور حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ علم کیا ہے؟ علم جو ہے وہ جبریل امین ہے، جبریل امین علم کے ساتھ منسلک ہیں۔ جتنا بھی نبوت کا سلسلہ ہے نا، وہی انسانی فکر کا منتہا ہے، انسانی فکر وہی سے آگے نہیں چلتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو زندہ رکھنا ہے نا، تو اللہ تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقام پر فائز کرتے ہیں، ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی آدمی انسانیت کی فلاح و بہبود کا سوچے یہ نہیں ہوتا، بس وہ فکر کی ایک انتہا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبوت میں علوم گم ہو جاتے ہیں، نبی سب سے زیادہ علم سے واقف ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر نبی کسی نہ کسی ایک خاص حیثیت کے ساتھ مبعوث کیا جاتا ہے۔ مثلا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں حیات تھی، زندگی تھی، ان کی اولاد اب تک جی رہی ہے، اور ہمارے مقابلے میں دوسرے جاندار کتنے ہی اس کائنات میں آئے ہوں گے، کتنے ہی مر مر آ گئے، کتنوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، یہ سب کچھ ہوا نا۔ لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے جو حیات کا پرتو رکھا اور حیات کی صفت ان میں ڈالی، ان کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب اترے ہیں زمین پہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا نوح اعوذ بسلام منا، نوح اتر اس زمین پہ اللہ کی سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور اللہ کی برکتیں تیرے ساتھ، والا امم ماک، اور وہ امتیں، جانوروں کی قومیں جو بھی ہوں گے، مثلا بچھو تھا، اس کے متعلق تو حدیث میں بھی آیا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تمہیں نہیں کشتی پہ رکھنا، کیونکہ حکم ہوا کہ جانوروں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیں، جہاز میں۔ تو انہوں نے کہا تم کاٹو گے، اس نے کہا حضرت جو آپ پر سلام بھیجے گا اسے نہیں کاٹوں گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام یہ پڑھے تین مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، تو اسے بچھو نہیں کاٹتا۔ اور اس کو عملاً اگر دیکھنا ہو تو ہندوستان میں امروہہ بہت مردم خیز علاقہ ہے، بڑی بڑی ہستیاں وہاں پیدا ہوئیں۔ چشتیہ سلسلے کے مشائخ میں سے شہزاد الدین امروہی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں ان کے مزار بھی ہے، اور بڑے کمال کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ اور بچھو نے ان سے کہا کہ اس مزار کے احاطے میں اگر کوئی آ جائے گا تو اسے نہیں کاٹوں گا۔ اور اب تک لوگ جاتے ہیں، کئی گورے گئے، بچھو بڑے بڑے بچھو وہاں ہوتے ہیں، ہاتھ پہ اٹھا لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، وہ ان کی روحانیت کا اثر ہے یا جو کچھ بھی ہو اس کو اس کی توجیہ کریں۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک شان ہوتی ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے بڑی زبردست بت منا بسلام اتریے، اللہ کی سلامتی ہے آپ پہ، اور اوالا امم مماک، اور وہ امتیں جو تمہارے ساتھ اس زمین پہ اتریں گی خدا نے انہیں بھی برکتیں دینی ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ کچھ عرصہ تم گزارو گے آرام کے ساتھ اور پھر یہ قوموں میں لڑائی اور فساد. خیر وہ لمبا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں خاص صرف کلام کی تھی. نبوت کے آغاز کو دیکھیں نا, کلام کی صفت ابھر کر سامنے آئی. وہ گئے ہیں, داخل ہوئے ہیں اس وادی میں, تو انہیں کہا گیا کہ آپ جوتے اتار دیجیے, انک بالوادی المقدس سے توا, اور آپ ایک پاکیزہ زمین پہ آ گئے. پھر انہیں آواز آئی اور کہا گیا کہ اننی ان اللہ, میں اللہ, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی نہیں. اور پھر اللہ تعالی کی اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو دیکھی جائے تو بہت طویل. جن لوگوں کو کبھی بڑے لوگوں کی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو, مثلا صدر بڑا آدمی گنا جاتا ہے, وزیر اعظم, چیف, تو بہت کم گفتگو رہتی ہے. وہ اشارہ کبھی کر دیتا ہے اور دوسرا خاموشی سے کام کر دیتا ہے. اتنی لمبی باتیں نہیں ہوتی. وہ تو آپس میں بیٹھ کے ہم منصب جب ڈسکس کرتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے, وگرنہ چھوٹے اور بڑے کی نسبت سے اگر بڑا آدمی دو جملے بھی بولے تو چھوٹے کے لیے سال بھر کی, زندگی بھر کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے مجھے یہ کہا. وہ چھوٹے اور بڑے میں کم سے کم دونوں انسان ہوتے ہیں, کم سے کم دونوں کسی کی اولاد ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, ہزار چیزیں مشترک نکل آئیں گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خدا میں تو کوئی کیا چیز کامن ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, اللہ کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز. اس لیے اللہ کا ان سے یہ کہنا کہ وہاں تلک بھی یمین کا یا موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ میں کیا ہے, اور ان کا اتنا طویل جواب دینا کہ میں اس سے بکریاں چراتا ہوں, یہ لاٹھی ہے میری, اور میں اور بھی بہت سے یہ ساری باتیں. پھر اللہ نے جو ان پر احسان کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اے رب دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو, تو اللہ تعالی نے فرمایا ان استفیتک برسالاتی و بکلامی, میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو چن نہیں لیا کہ رسالت دیے اور آپ سے کلام کیا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کی جیسے باتیں کی جاتی ہیں, کلام ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں شفا ہے, یہ ان کی شان تھی. اسی لیے وہ اس امت کے آخر پر جب آئیں گے تو ان کی روحانیت بھرپور طریقے پر ظاہر ہوگی اور بیماروں کو شفا مل جائے گی. جتنا ظلم اور جتنی تباہی مچی ہوئی ہوگی وہ ان کی نبوت اور روحانیت اتنی پاورفل ہوگی کہ سارے امراض کا علاج ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت علم ہے. اسی لیے اس پوری امت کو اللہ نے علم کے ساتھ جوڑا ہے, اور جتنا علم سے انحراف ہوگا اتنی ہی تباہی مچے گی. علم ہے کیا چیز؟ علم ہے انسانی عقل کا شے کو حقیقی طور پر سمجھنا. علم اور شے, ذہن انسانی, عقل, اس کے اور شے کے درمیان جو لائن ہے یہ علم ہے. ایک چھوٹے بچے کو لے آئیں اور اس کیمرے کو دیکھے تو اسے نہیں سمجھ آ سکتی یہ کیا چیز ہے. ایک لیول ہوگا نا, اور پھر ایک لیول وہ بھی ہوگا کہ کسی انسان نے فرض کر لیجئے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے دل کو اس دماغ کسی چیز میں، اور اس کے سامنے کبھی کمپیوٹر رکھ دیں تو عین ممکن ہے کہ وہ کمپیوٹر کی ساری جو مہارتیں ہیں وہ نہ جان سکے، نہیں پتا ہوگا. کمپیوٹر پہ اس سے کوئی چیز دیکھنی ہے تو عین ممکن ہے کہ کسی انجینئر کا محتاج اور کہے کہ انجینئر صاحب ذرا یہ بتائیں یہ کمپیوٹر میں کیا، کمپیوٹر والے سے جا کر پوچھ لیں کہ نزلے کی دوائی کیا، تو عین ممکن ہے کوئی نہ بتا سکے. اس لیے علم انسانی ذہن، اس کی سمجھ، سوچ اور شے کے درمیان کے واسطے کا نام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت علم تھی، اللہ کی صفات کی تجلیات پڑتی ہیں انسانوں، روح پہ تجلیات پڑتی ہیں، روح سے روح کو مناسبت ہوتی ہے اور روح اس عالم ارواح سے پیغام بھیجتی ہے. کبھی کبھی عالم مثال میں جسم اختیار کر کے خود آ جاتی ہے، اور دیکھنے والے کی نظر صحیح ہو تو آواز بھی سنتا ہے اور دیکھ بھی لیتا ہے. کبھی کبھی روح ایسے حاضر نہیں ہوتی، ایک پیغام ہے جو اس نے لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر کچھ کہا ہوگا اس تک پہنچ گیا. یہ سب چیزیں میٹا فزکس میں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں. علم خصوصیت ہے، اسی لیے جتنا علم، یہ اللہ کے صفت علم جو ہے نا، اللہ تعالی کے ناموں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جس آدمی کو اللہ کے جس نام سے مناسبت ہوتی ہے، جب وہ پاک ہوتا ہے تو اس نام کی تجلیات انسان کو گھیر لیتی، اور کبھی کبھی وہ پاک نہیں ہوتا اور کسی اسم کا ورد کرتا ہے تو وہ نام اسے گھیر لیتا ہے. اللہ کے اس نام کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے تو اللہ کو وہ نام، اس کی تجلیات. اور اللہ تعالی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی تجلیات خود ڈالتے ہیں، اور اللہ کی تجلی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ اگر خدا تعالی خود ہی ارادہ نہ فرما لے تو ایک تجلی اس پوری کائنات کو چلا کر رکھ دے. وہ جبریل نے کہا نا، علامہ اقبال نے بھی اسے ایک جگہ نظم کیا ہے کہ انہوں نے کہا اگر میں ایک ذرے کے برابر حضرت آگے ہو جاؤں تو خدا کی تجلیات مجھ کو چلا ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں آیا، ایک سوال جبریل امین سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جواب لینے کے لیے حاضر ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے سوال کی برکت ایسی تھی کہ اللہ تعالی کا ایسا قرب نصیب ہوا کہ آج تک خدا کے اتنے قریب میں نہیں گیا تھا. تو فرمایا کہ کتنا قرب، تو انہوں نے کہا میرے اور خدا کے درمیان بے شمار نور کے پردے حائل تھے. 70,000 کا لفظ آیا، 70,000 عربی میں کبھی حقیقی معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مجازی معنی میں ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی کہ کہتے ہیں تمہیں 10 بار سمجھایا ہے، 20 بار کہا ہے، تو وہ کبھی حقیقی معنی میں کبھی مجازی معنی میں. تو اللہ تعالی کی تجلیات موسیٰ علیہ السلام پہ کلام کی پڑی، مختلف انبیاء علیہ السلام پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو ان کی روح مبارکہ جو تھی کروڑ ہا سال خدا کی صفت علم کی تجلیات اس پہ پڑتی رہی. اس لیے وہ جو علم ہے نا، وہ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں. اس لیے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بحث کرتے ہیں کہ ان کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا، بسا اوقات بڑی بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا اور ہم کس نظریے پہ گفتگو کر رہے ہیں. کروڑوں سال خدا کی علم کی تجلیات پڑتی رہی ہیں. اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ اگر جتنا علم میرا ہے نا, اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے, تمہیں اس کا شمع بھی مل جائے, تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو اور یہ چیزیں چھوڑ دو اور یہ چیزیں چھوڑ دو. تو علم اس امت کی بھی خصوصیات میں سے, اس لیے جتنے لوگ جتنی کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں نا کہ اس امت میں احیاء ہو جائے اور تجدید دین ہو جائے اور یہ پھر شروع ہو جائے, وہ اس نقطے کو اگر سمجھیں تو بہت آسان ہے کہ جب تک علم خود امت میں رچ بس نہیں جاتا, اس پودے کی نمو بھی شروع نہیں ہو سکتی, شروع ہی نہیں ہو سکتا. اقتصادیات حل ہیں امت کے مسائل کا. کوئی کہتا ہے کہ قیادت حل ہے, ملک میں قیادت ہی نہیں آئی. اتنے لیڈرشپ کورسز کراتے ہیں کہ آج فلاں لیڈرشپ ہے اور لیڈرشپ مینجمنٹ ہے اور لیڈرشپ کورس ہے. ہنسی ہمیں آتی ہے کہ کاش کوئی فالوورشپ کورس بھی کراتا, کہ لیڈرز اتنے بن گئے ہیں کہ اب لیڈرز کو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو جو لاکھوں تماشائی لیڈر صاحب کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, جب کڑا وقت آتا ہے تو لاکھوں میں سے درجنوں بھی باقی نہیں رہتے. اس دن لیڈرشپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سب تماشے ہی ہیں. پھر جیپ مٹانے کے لیے, شرمندگی مٹانے کے لیے کوئی بھی بہانہ کر لیا جائے, یہ آئے دن کا تماشا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی قیادت اگر اچھی آ جائے, کسی کو ڈیموکریسی کی, کسی کو کسی, اور اس پہ غور نہیں کرتے کہ جب تک تعلیم سے آغاز نہیں ہوگا شعور ہی پیدا نہیں ہوتا. تعلیم آئے گی, شعور پیدا کرے گی, پھر اس سے ابھر کر جو لیڈر کہتے ہیں جی یہ تو 50 سال لگ جائیں, تو پھر 50 سال نہ کرو. وہی لطیفہ ہے. بہت مدت ہوئی, ایک صاحب آئے تو فوراً سے ماشاءاللہ بہت پیسہ ایسا کمایا تھا انہوں نے, کسی نے کہا کہ انویسٹمنٹ کے لیے اس سے مشورہ کر لینا. تو تشریف لائے تو ہم نے کہا انویسٹمنٹ اس ملک میں علم پہ کرنی چاہیے, تعلیم پہ, اچھے ادارے بنانے چاہیے. پھر ایک اور مشورہ, پھر ایک اور مشورہ. تو جب اندازہ ہوا کہ سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو درکار ہے, تو کہنے لگے کوئی ایسی چیز بتائیں اس میں فوری طور پہ پیسے میں نفع آئے. تو عرض کیا کہ اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو پھر کھیرے کی فصلیں لگا لیں, کھیرے بکیں گے. تو بہت خوش ہوئے, فرمانے لگے اچھا یہ تو بڑی زبردست بات ہے, تو پھر کیا کیا کریں, کدھر سے زمین کوئی بتائیں نہ, کوئی مالی لائیں تاکہ کھیرے لگائیں. تو وہ جن میں مزاح کا حس بھی نہ ہو اور مذاق کو بھی نہ سمجھ سکیں, ایسوں کو انویسٹمنٹ میں مشورہ دینا پھر اپنے آپ کو احمق ظاہر کرنا. تو بہرحال اس لیے جتنی بھی یہ لیڈرشپ کے قصے اور یہ چیزیں ہیں, امت کا سرا علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اکبر آبادی نے کہا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب وہ سرا علم ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کی بات ارشاد فرمائی. انہوں نے کہا علم اور اللہ کا ذکر, یہ میری جماعت جو ہے دو پر ہیں, اور ایک بھی جس دن ساکت ہو گیا اس دن وہ فتنے اٹھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد قریب ہو جائے گی. بڑا گہرا جملہ فرمایا, بہت گہری بات ارشاد فرمائی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو جن چار مراحل سے گزارا گیا ان میں ایک بہت بڑی چیز علم ہے. اللہ کے جو نام ہے علیم, اس کی صفات کروڑوں سال تک روح مبارکہ پر پڑتی رہی ہیں, پھر جا کر دنیا میں بھیجا گیا تاکہ آپ علم کو نشر کریں. اس لیے علامہ اقبال یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تماشا خانہ سہرے سامری اس دل میں بے روح القدس افسوں گریست, وہ کہتے ہیں روح القدس جو ہے نا جبریل امین, اس کی جو علم ہے اس کے بغیر کچھ نہیں بنتا. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی نسبتیں دیکھیں, علم ان کی خصوصیت ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی کی خصوصیت علم نہیں جتنی ان کی ہے. نبی کو ایسے تو علم ہوتا ہی ہے, دیا ہی جاتا ہے, لیکن اسپیشلی مرتکز کر کے جس کو علم دیا گیا ہے وہ انہی کی ہستی. پہلی نسبت اللہ کی طرف سے تجلیات کا پڑھنا. دوسری نسبت اگر آپ دیکھیں, بڑی سادہ سی بات ہے, آپ قرآن کریم پہ غور کریں کتنی چیزیں ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگیے کہ میں اس میں اضافہ کروں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور آپ اللہ سے دعا مانگا کیجئے, یہ طلب کیجئے کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. یہ دعا کی نسبت دوسری ہے کہ سرکار کو اتنا علم ہونے کے باوجود تلقین کی گئی کہ مجھ سے دعا مانگا کیجئے. اور اس علم کی اتنا رچاؤ بساؤ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اس دعا کو نماز کے آخر پر پڑھنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے آثار آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے آخر پر پڑھتے تھے رب زدنی علما و ایمانا و یقینا, اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, ایمان میں اضافہ فرما اور یقین میں اضافہ فرما. ایمان میں اضافے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں کوئی بڑھ جاتی, چیزیں تو گنی چنی ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان, رسالت پر, تقدیر پر, آخرت پر, فلاں فلاں فلاں, یہ چیزیں گنی ہوئی ہیں, انہی پہ ہر مومن کا ایمان ہوتا ہے, لیکن ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جائے یہ ہو جاتا ہے. ہر آدمی کا یقین برابر نہیں ہوتا, ہر آدمی کا علم بھی برابر نہیں ہوتا, ہر آدمی کی سمجھ بھی برابر نہیں ہوتی. تو اس لیے دوسری نسبت اس قرآن کی دعا سے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جو کہتے تھے کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا, اتنا علم تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں کسی کو مشورے کے بغیر اپنی امت میں خلیفہ مقرر کر دیتا تو ابن مسعود کو کرتا. اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی پوچھتا تھا کہ اس پہ عبداللہ کا کیا فتویٰ ہے, انہوں نے کیا کہا ہے, اور انہوں نے ایک مرتبہ فتویٰ دے دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مفتی مقرر کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو فتویٰ دیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مقرر کیے تھے کہ فلاں فلاں آدمی فتویٰ دینے کا اہل ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی مسئلہ بتا دے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلط مسئلہ بتانے پر بھی سزا دیتے تھے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو پورے ادب احترام کے ساتھ پوچھا کہ آپ نے, جناب نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو فرمایا ہاں. تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت اس فتوے میں یہ ہے تسامح، یہ غلطی ہے. فرمایا اچھا امیر المومنین، یہ آپ نے صحیح فرمایا، اچھا میں جاؤں گا اس سے رجوع کروں. نکاح کا فتویٰ تھا. واپس گئے حج کے بعد کوفہ، قبیلے والوں کو ڈھونڈا، ان کے پاس گئے، اس غلط فتوے کی بنا پر ان کے ہاں آگے اولاد بھی ہو چکی تھی، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی اس اولاد کو پہلے شوہر کے ساتھ منسوب کیا اور فرمایا تمہارا نکاح نہیں ہوا، فتوے میں مجھ سے غلطی ہو گئی. اور امیر المومنین نے بتایا کوئی اور ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی خبر لیتے، پورے ادب احترام کے ساتھ بتا دیا، کہ وہ جانتے تھے کہ کون آدمی کس مرتبے کا ہے. تو علم تو خود ان لوگوں میں اتنا آ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اور پھر آپ اس عجیب نسبت پر غور کریں جس کو علامہ نے کہا ہے، بڑی گہری بات ہے. علامہ جو بات کرتے ہیں نا کمال کی کرتے ہیں، پورا علم چاہیے اس کی شرح کے لیے. یہ جو فرشتے ہیں ان میں بھی خصوصیات ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام میں، اسرائیل میں خصوصیت ہے فنا کی، فنا کی طرف جتنی قوتیں ہمیں لے جاتی ہیں نا، ان قوتوں کے برعکس چلنا، ان قوتوں کو مٹانا اور روکنا، یہ بقا ہے. وقت فنا کی طرف لے جاتا ہے. عین ممکن ہے کہ جو آدمی 1980 میں تھا آج نہ ہو. آہستہ آہستہ ٹائم فنا کی طرف لے جاتا ہے. ٹائم کے زد میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ فنا کی طرف جاتی ہیں. نسبت فنا اور بقا کا فیصلہ کرتی ہے. نسبتیں جو ناپائیدار کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، ناپائیدار خود بھی مٹتا ہے اور نسبت بھی مٹتی ہے. فرعون کے کتنے ہی وزیر ہوں گے، کتنے ہی اس کی فوج ہوگی، آج ان میں سے 10 آدمیوں کا نام کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ نسبت فرعون سے تھی نا، تو خود بھی مٹا، اس کے ساتھ یہ نسبتیں بھی مٹ گئیں. اور نسبت جب باقی کے ساتھ ہوتی ہے تو بقا کا اثر ادھر بھی ٹریول کرتا ہے. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور فلاں اور فلاں، ان کے زمانے کا تعین آج تک بڑا مشکل ہے. ہر کچھ عرصے بعد تحقیق بدل جاتی ہے، پھر آثار قدیمہ آ جاتے ہیں، پھر آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا حضرت اتنے نہیں اتنے ہزار سال پرانے تھے، اچھا اتنے نہیں اتنے ہزار سال پرانے تھے، وہ بھی ڈاٹا کاربن اس کے ذریعے. کل کو ڈاٹا کاربن بدل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اور فرق پڑ جائے گا. یہی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جن کی نسبت بقا کے ساتھ ہے وہ باقی رہیں. جگہ فنا کر دیتی ہے، سپیس فنا کی طرف لے جاتی ہے. اس کی فلسفیانہ تعبیر تو خیر بہت دشوار ہے، لیکن ہر دم فنا ہی تو ہے. علامہ نے بھی ایک جگہ کہا ہے، ان کے پیر و مرشد معروم وہ تو ہیں ہی اس بات کے قائل، کہ وہ کہتے ہیں ہر لمحہ اللہ کی ایک تجلی پڑتی ہے، جس تجدد امثال کہتے ہیں، یہ ابن عربی وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ ہر لمحہ خدا کی ایک تجلی پڑتی ہے اس کائنات پہ، اور یہ پوری کائنات فنا ہو جاتی ہے، اور دوسرے ہی لمحے بقا کی تجلی پڑتی ہے، اور پھر ہم زندہ ہو جاتے ہیں. ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، اور یہ پروسیس اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں. ورنہ اصل یہ ہے کہ فنا اور بقا، فنا اور بقا، یہ جاری. اسی لیے یہ تجدد امثال کا نظریہ جو ابن عربی کے ہاں بھی ہے، خیر صوفیہ کے ہاں تو ہے ہی ہے، ابن عربی، معروم، یہ سب رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں. معروم نے اس کی مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم بازیگر کو دیکھو، فنکار کو دیکھو، وہ لوہے کی چھڑی پہ یا کسی چھڑی پہ آگ لگا کے اسے تیزی سے گھماتا ہے تو ہمیں آگ کا دائرہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ آگ کا دائرہ نہیں ہے بلکہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، چھڑی کے سرے پہ گھماؤ جو ہے اسے دائرہ بنا دیتا ہے تیزی سے۔ بس اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم فنا اور بقا کے دائرے میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو باقی سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے مسئلہ وہ حل کیا ہے صوفیہ نے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ جنات وہ تخت ملکہ بلقیس کا، تو اسے کہا نہ آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضرت میں حاضر کر دیتا ہوں اس نشست، اس مجلس، اس میٹنگ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنے بھی گھنٹے کی نشست ہوتی ہوگی، یہ بڑا وقت محسوس ہوا کہ اتنے گھنٹے میں یمن سے فلسطین یہ منتقل کیا جائے، بہت دیر ہو جائے گی۔ تو ایک اور کھڑا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میں لے آتا ہوں پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ فلما رآ عندہ، اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو وہ تخت موجود تھا۔ قلم حل، اللہ نے ایک جگہ کہا کہ قیامت وہ ایک پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ جب ہم جس لمحہ آرڈر کریں گے ایسی تباہی مچے گی کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے جو تو ہوں گے اس وقت۔ تو وہ یمن سے تخت منتقل ہو گیا، مستقرن عند، انہوں نے حضرت نے اپنے سامنے دیکھ لیا اس کو۔ یہ کیا ہے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ خدا کی فنا کی تجلی وہاں پڑی یمن میں، اور بقا کی تجلی اگلے ہی لمحے فلسطین میں پڑی، تو وہاں سے یہاں منتقل ہو گئے۔ یہ سائنٹیفک چیزیں جو بڑھ رہی ہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ایسی چیزیں بھی آ جائیں گی کہ آرڈر کیا اور وہ چیز ہی آ گئی، آرڈر کیا ایک کرسی کا اور کرسی آپ کے پاس پہنچ گئی، یہ ہو گیا۔ یہ آہستہ آہستہ تجدد امثال جو ہے اور بھی لوگوں کو پر کھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ اسرائیل علیہ السلام، وہ قوت ہے جو فنا کی طرف لے جاتی ہے۔ ابن رشد نے بھی اس پہ لکھا ہے اور لوگ پڑھتے نہیں، سر سید کو اس پہ لکھا ہے۔ سر سید پہ جو کفر کا فتویٰ لگا نا، تو اس زمانے کے لوگ جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ پھر بھی کچھ پڑھے لکھے تھے۔ وہ فرق جانتے تھے، فرشتوں کو قوت ماننا، سر سید نے یہ نظریہ دیا ہے، لیکن سر سید کا یہ نظریہ پڑھے آدمی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علماء کا اور اس کے اختلاف کیا تھا۔ خیر وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ فنا کی طاقتوں میں سے یہ جبریل امین ہے کہ جہاں گئے فنا آ گئی، موت آ گئی۔ اسی طرح اسرافیل، وہ بارشوں کے حوالے سے جو سمجھے جاتے ہیں، خدا کی رحمت ان کے ساتھ ہے اور یہ ہوتی ہے بارش، بادلوں کو گھیرنا، لانا، انہیں آپس میں ٹکرانا۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ مسخرات زمین و آسمان کے درمیان باندھ کے رکھنا۔ سب سے بڑی قوت ان فرشتوں میں جبریل امین ہے، اور جبریل کی خصوصیت علم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جبریل، اس کا گھر اللہ کے عرش کے پاس ہے، اور اسی لیے جبریل کو وحی کے لیے چنا گیا ہے کہ اس فرشتے کی خصوصیت علم ہے۔ اور جبریل امین کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، فرشتے کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تغیر پیدا ہو جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو اعتکاف میں ہوتے ہیں، اگر وہ اعتکاف میں دل سے خدا کی عبادت اور یاد کرتے رہیں تو ان سے پوچھو, کئی لوگوں کا تجربہ ہے کہ گھر اپنے نہیں جاتے اور راستے میں ہی اپنے دل پہ غبار محسوس ہونے لگتا ہے, دل آلودہ ہونا محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی صحبت میں جو رہے نا 10 دن, تو فرشتوں نے دل کو صاف اس صحبت میں کر دیا. فرشتے کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. فرشتے جب آتے ہیں تو اپنے ساتھ پورے پورے لوازمات لے کر آتے ہیں. دل حساس ہو اور کسی آدمی صاحب ایمان کا انتقال ہو رہا ہو تو اتنا سکون چھا جاتا ہے کہ آدمی خود حیران ہوتا ہے, یہ کیا چیز, میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ فرشتوں کا نازل ہونا ہوتا ہے. جبریل امین کتنی مرتبہ آئے ہیں, اہل سیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا 28,000 مرتبہ سے زیادہ ہے. اس کو جتنا بھی کم یا زیادہ مان لیا جائے, جبریل علم کا منبع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا, جبریل میں جتنی طاقت اور قوت اور علم ہے, اللہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ علمہ, اسے سکھایا ہے, علم دیا ہے. پھر جبریل امین وہ علم لے کر نازل ہوئے. قرآن جیسی چیز کے لیے اس فرشتے کا انتخاب ایسے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی چن لیا. اللہ نے اپنے علم کا مظہر جس کو بنایا تھا اسے بھیجا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا, اگر اس میں وہ پاک روح کا علم شامل نہ ہو تو یہ سب جادوگری. اور علم اور عقل کا حال کیا ہے؟ بے تجلی مرد دانا راہ نبرد, از لکت کوبے خیال خیش مرد. عقل مند آدمی وہ نور کے بغیر راستوں سے لڑتا رہتا ہے. نور راستہ متعین کر دیتا ہے. جبریل اس کی طرف سے جو نور آتا ہے وہ راستہ متعین کر دیتا ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور راہ متعین کر دیتے ہیں کہ یہ راہ ہے جس پہ چلنا ہے, یہ نظریہ ہے جس کو قائم کرنا ہے, یہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ نے جینا ہے. علامہ کہتے ہیں عقل مند آدمی, بڑے بڑے دانا لوگ اس نور کے بغیر راستوں میں لڑتے رہتے ہیں, کبھی ادھر چل پڑے, کبھی ادھر چل پڑے, کبھی ادھر چل پڑے, لیکن خدا کی طرف سے جو رہنمائی ہوتی ہے نا تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. وگرنہ یہ آدمی کیا ہوتا ہے, لقد جو لفظ استعمال فرمایا نا انہوں نے, لقد لکوب, لاتیں مارنا, دولتیاں جھاڑنا. بات گہری کی ہے صاف لفظوں میں نہیں, کہ جس طرح گدھا بے وقوف دولتیوں سے کبھی کبھی اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے, اسی طرح محض عقل مند آدمی اپنی عقل کی بنیاد پہ گدھے کی طرح اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کیا ہے, علم کیا ہے, گزرنا کہاں ہے, جانا کہاں ہے. وہ اپنی عقل جو عشق کے بغیر ہے, ایسا علم جس میں عشق شامل نہیں ہے, وہ اس گدھے جیسا علم ہے. اور انسان اپنے آپ کو تباہ کر لیتا. گہری بات اس لیے کہی کہ محض عقل مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اس کی بہت بڑی مثال اس صدی میں جو ظاہر ہوئی ہے نا, وہ خوشی کے مارے آدمی اچھل پڑتا ہے جب اس پہ غور کرتا ہے. بینکاری کو اتنا شدید دھچکا لگا ہے چند سال پہلے کہ دنیا تباہی کے دھانے پہ پہنچ گئی اور گزر گئی, اور بڑے بڑے اکانومسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سودی نظام ہے نا, یہ دنیا میں بقا کا سبب نہیں ہے, یہ باقی نہیں رہ سکتا. وہ تو پھر نوٹ چھاپ کے اور کیا کیا کر کے, ڈالر چھاپ کے کہیں اکانومی کو انہوں نے سہارا دیا ہے, ورنہ پوری دنیا میں تباہی مچ جاتی. اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا نہیں, مسلمانوں میں اتنے بڑے دماغ جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے اور اسلامک اکانومی کو اس کی جگہ دے دیتے, اس کی جگہ پر لا کے دکھا دیتے کہ یہ ہے جناب جو دنیا کو بچا سکتی ہے، کچھ نہیں. یہ افسوس کا پہلو. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا کو ایسا دھچکا لگا ہے کہ اکانومی کے جو ماہرین ہیں وہ اب تک سوچ رہے ہیں بیٹھ کے، یہ تھیوریز آئیں گے آہستہ آہستہ نہیں، کہ دنیا میں کس طرح اکانومی کو کنٹرول کیا جائے اور کیسے کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں بے تجلی زندگی رنجوری است، عقل مہجوری اور دی مجبوری است. جب تک خدا کی تجلیات نہ پڑیں یہ زندگی جو ہے نا یہ دکھ ہے، اور عقل خدا سے دور ہونے کا نام ہے، اور دین مجبوری کے تحت کوئی اپنا لیتا ہے، ورنہ دین بھی کچھ نہیں. تین چیزوں کو چیلنج کیا ہے. فرماتے ہیں کہ بے تجلی، خدا کی طرف سے رہنمائی نہ ہو اور نور نہ برسے تو زندگی بیماری ہے. حالانکہ زندگی صحت کا نام ہے، زندگی بیماری کا نام نہیں ہے. ایک ہے وجود اور ایک ہے اس کی حقیقت. وجود مٹ جاتا ہے اور حقیقت نہیں مٹتی. وجود کا کیا ہے؟ قبر میں دفن کر رہا ہے، عین ممکن ہے کہ 6 مہینے بعد سب مٹی ملے. اس کی حقیقت نہیں مٹتی، اس کی فکر نہیں مٹتی، اس کی شخصیت جو خدا کے ہاں تشکیل پائی ہوئی ہے وہ نہیں مٹتی. بڑے دلچسپ چیز کسی نے کہی، انہوں نے کہا اب دنیا میں اس پہ محنت ہو رہی ہے کہ ایک آدمی، یا ہو چکی ہے کہ ایک آدمی اگر اٹھ کے چلا جائے تو آدھے گھنٹے یا 15 منٹ کے اندر اندر اس آدمی کی اسی جگہ کی تصویر اس کے بٹھائے ہوئے بھی لی جا سکتی. فضا میں اس کا وجود باقی رہتا ہے. اگر یہ صحیح ہے کہ لوگوں نے اس پہ قابو پا لیا ہے تو یہ وہی چیز ہے کہ وجود ظاہر میں مادیت نے مٹا دیا مگر وجود کی حقیقت نے اسے باقی رکھا. وجود کی حقیقت خیر میں تین چیزوں سے باقی رہتی ہے. وجود کی حقیقت باقی رہتی ہے خیر سے، اور وجود کی حقیقت باقی رہتی ہے حسن سے. اور وجود کی حقیقت باقی رہتی ہے علم سے. یہ جتنی اخلاقیات ہیں نا، اس سب کی بنیاد یہ تین ہی چیزیں ہیں. اخلاقیات ہے کیا؟ اخلاقیات نام ہے اس علم کا جو کچھ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. بس حق، سچائی، اس کا اقرار، یہ اخلاقیات کی پہلی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد اس کی خیر ہے، اور تیسری بنیاد اس کی حسن ہے. حتیٰ کہ اس میں خیر اور حسن یہ دونوں جنم لیتی ہیں حق سے. اگر حق نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں جو چیز نظر آتی ہے وہ قباحت ہے، بدصورتی ہے، حسن نہیں. حسن اس کائنات کی اخلاقیات میں ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس کو لوگ نہیں جانتے. خیر غیر کو نفع پہنچانے کا نام ہے، اور حسن اپنی تسکین کا نام ہے. حسن سے آدمی کی اپنی تسکین، اپنے اندر سکون پاتا ہے، اور خیر میں وہ غیر کا نفع تلاش کرتا ہے. اور اس نفع کی تلاش کرنے میں جب ایثار شامل ہو جاتا ہے تو یہ اسے صدیقیت کے مقام پر لے جاتا ہے. خیر کے ساتھ جب ایثار شامل ہو جائے، خیر میں غیر کے لیے وہ اچھائی تلاش کر رہا ہے، اور اچھائی جب سامنے آتی ہے تو انسانی نفس کہتا ہے کہ کھینچ لو، لے لو، اور وہ کہتا ہے نہیں، میں نے قربانی دینی ہے اور غیر کو دینا ہے. یہ صدیقیت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ خیر میں دوسرے کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ان کو شدید ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے. تو یہ چھوٹی سی بات آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی، لیکن حقیقت میں بہت بڑی بات ہے. چھوٹی سی بات اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گیا، پھر آپ نے کہا کوئی رات سے رکھ لے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ لے گئے، غالباً طلحہ رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے پھر وہ چراغ کی لو نیچی کر دی اور کھانا کھلا دیا، اور دونوں بھوکے رہے. خدا نے کہا کہ وہ لو کانا بیم خساس تھا، اگرچہ ان کو اپنے ہاں شدید ضرورت تھی، اس کے باوجود غیر کو ترجیح دی. وہ انسانی اخلاقیات میں خیر کا جو مقام تھا نا، یہ وہ مقام پا گئے. اور خوبصورتی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بھوک کو اپنے مہمان پر ظاہر نہیں ہونے دیا. تو جب انسان ناگواری جو طبیعت میں پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات سے غیر کو محفوظ رکھے، یہ حسن ہے. انسان کو کسی چیز سے جو کراہت پیدا ہوتی ہے نا، غصہ آتا ہے نا، برا لگتا ہے نا کوئی فعل، تو جہاں سے وہ فعل آ رہا ہے، جہاں سے وہ پیدا ہو رہا ہے، غصہ جس چیز پہ آ رہا ہے، اس کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ مجھے تم کتنے برے لگتے ہو، مجھے تم سے کتنی نفرت ہے، مجھے تمہاری ان باتوں پہ کتنی غصہ آتا ہے. اس سے غیر کو محفوظ رکھنا اور احساس نہ ہونے دینا کمال ہے انسانی اخلاقیات. اور یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کا خلق ہے، اللہ کا اخلاق ہے. صوفیہ جو کہتے ہیں نا تخلق باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو، یہ اللہ کی صفت ہے. کہتے ہیں کہ یہ صوفیوں کی باتیں ہیں. ہم کہتے ہیں صوفیوں کی کون سی ایسی بات ہے یار، کوئی ایک مثال بتاؤ جس کی اصل کتاب و سنت سے نہ ہو. بات کہہ دینا آسان ہے، اس کو ثابت کرنا پھر پتہ چلتا ہے. ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے کہ میں چاند پہ چلا جاؤں گا، اب جس دن جائے گا تب پتہ چلے گا کہ چاند پہ کیسے جاتا ہے. کہہ دینے میں کیا ہے صوفیوں کی بات. ہم کہتے ہیں ایک نظریہ ثابت کرو جو تصوف سے بھی ثابت ہو، پھر اس کو ثابت کرو کہ یہ کتاب و سنت میں نہیں. یہ صوفیہ کا نظریہ. وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے غیر اخلاقی حرکت کا صدور ہو رہا ہے، جہاں سے وہ جنریٹ ہو رہی ہے اور آپ کو بری لگ رہی ہے، آپ ریئیکشن میں اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائیں کہ اسے احساس نہ ہونے دیں کہ تمہاری یہ حرکتیں جو ہے نا میرے لیے کیا عذاب. اس کی اصل پتہ ہے کہاں سے ہے؟ قرآن سے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ اعلان کرے گا، اور اللہ کہے گا جتنے آج تم اس قیامت سے تنگ ہو نا، اے کافرو، تمہارے وجود سے اکبر من مقتکم، میں اس سے زیادہ تنگ تھا، مجھے اس سے زیادہ ناگوار گزرتا تھا. اب اللہ کیسے ناگوار گزرتا ہے اور تنگ ہے یہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن وہ قیامت میں کہے گا کہ جتنے آج تم تنگ آئے ہوئے ہو نا، ہم اس سے زیادہ تم سے بیزار تھے، لیکن ہم نے تمہیں مہلت دی تھی. تو کوئی پوچھے عرض کرے کہ حضرت اتنے بیزار تھے تو مٹا دیا ہوتا نا. یہ ہے اثر کا غیر تک نہ پہنچنے دینا، یہ انسانی اخلاقیات کی معراج ہے کہ آدمی سہلے برداشت کرے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تو ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا، تو تو شرح صدر ہو جاتا ہے. بس افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, تم اس آدمی کو دیکھو جس کا سینہ ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. الم نشرح لک صدر, آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. سینے کا کھل جانا یہ مقام کوئی چھوٹا سا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے اتنا کھل گیا تھا, اتنا انشراح پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے لیے عالم غیب عالم شہود بن گیا تھا. بس یہ تھا ان میں اور باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں فرق. سب سے تقاضا ہے کہ یومنون بالغیب, غیب پہ ایمان لائیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ غیب پہ ایمان والوں میں تھے, مگر وہ غیب ان کے لیے ایسے ہو گیا تھا جیسے گویا عالم شہود ہے. تو جس کے لیے غیب شہود ہو جائے اس کے ایمان تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ایک تو نظریہ ہے نا غیب کا, اللہ تعالی تصور, قیامت, جنت, جہنم, قبر کا عذاب وغیرہ وغیرہ. ایک ہے جس کے لیے وہ عالم غیب عالم شہود بن جائے, ایک ہے بڑی تعریف کرتا ہے, سرخ رنگ ایسا اچھا ہے ایسا اچھا ہے, انقلابیوں کی علامت ہے, سرخ رنگ پہنا کرو, سرخ پوش بن جاؤ. اور ایک ہے جو بغیر کوئی بات کہے اسے لا کر سرخ چولا پہنا دیتا ہے. دونوں میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق. ایک ہے جو گنے کے فضائل بتاتا ہے اور ایک ہے جو چھیل کے گنڈیری منہ میں ڈال دیتا ہے کہ لو بھائی. یہ حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ عالم غیب ان کے لیے عالم شہود ہو گیا گویا. اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ اے خدا تیری تجلیات نہ پڑھیں تو یہ زندگی جو ہے نا یہ سب کی سب دکھ ہے. عقل کا مقام یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہو, عقل اللہ سے قریب کرے. عقل جو ہے وہ انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتی ہے, اور طبیعت گوارا اور ناگوار ان دو میں فرق پیدا کرتی ہے. طبیعت نفع اور نقصان نہیں بتاتی, طبیعت جو ہے وہ صرف لذت اور کراہت تک محدود ہے. طبیعت ہے نا بچے کی انگارہ پکڑتا ہے, اور طبیعت ہے نا بچے کی ماں پیار کرتی ہے اور بھاگتا ہے جان چھڑاتا ہے کہ ماں کہیں چوم نہ لے, یہ طبیعت ہے. اور عقل نفع اور نقصان سکھاتی, اور عشق اس سے بلند تر ہے. وہ حق کی پہچان کے بعد اس کے لیے ایثار کرتا ہے, عقل کو مات کر دیتا ہے. اگر عقل کو مات نہ ملے تو پھر کس کا جی چاہتا ہے کہ نمرود کی بات مانے اور آگ میں نہ گرے؟ آگ کو ترجیح دینا نمرود کی بات پہ یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. اور اگر عقل کو عشق مات نہ کرے تو کربلا کا سانحہ کیوں برپا ہو؟ یہ عشق ہی کی قوت ہے کہ نظر آ رہا ہے ایک طرف تورات کے ماننے والے ہیں, ایک طرف انجیل کے ماننے والے ہیں, خدا کی کتابوں کے دعوے دار ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن کے قبضے میں بیت اللہ ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور صدیوں سے خدا کے گھر کے محافظ برہمن اور پنڈت تقدس کے لبادے اوڑھے ہوئے, ان کے مقابلے میں عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے جو اٹھتا ہے اور کہتا ہے تم سب غلط ہو اور میں بالکل سچی بات کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ. اسے نہیں پتا. سید علامہ نے دوسری جگہ کہا نا کہ اگر میں کہوں لا الہ الا اللہ تو میں جب یہ کہتا ہوں تو میرا وجود کانپ اٹھتا ہے کہ دانم مشکلات لا الہ را, کہ مجھے پتا ہے خدا کے علاوہ دوسروں کی نفی کرنا یہ کتنا مشکل ہے. بڑی ویسے عجیب بات ہے, خود کی نفی نہیں کر سکے اور دعویٰ یہ ہے کہ خدا تک پہنچے ہوئے ہیں. خود اپنے اندر جو ایک خدا بیٹھا ہے نا, اس کا وجود نہیں مٹا سکے اور دعویٰ یہ ہے کہ الا اللہ پہ پہنچے ہوئے. پہلے لا الہ سے تو گزرو. کتنے بت ہیں جو ہم نے سجا رکھے ہیں, کتنی جگہ ہیں جہاں دل اٹکا ہوا ہے. وہی بت ٹوٹے نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ الا اللہ تک پہنچ گیا. کہ دانم مشکلات لا الہ, عقل جس کا بنیادی فریضہ تھا کہ وہ نفع اور نقصان سمجھاتی, اگر اے خدا تیری طرف سے تجلی نہ پڑے تو یہ عقل دوری ہے اور دین مجبوری ہے. کیا خوب بات, یہ دین مجبوری ہے اور دین مجبوری ہے. مجبوری میں ہے بس نماز پڑھ لی, مجبوری ہے کہ اپنا عہدہ بچانا ہے لہذا وزارت مذہبی امور میں گھس گئے, مجبوری ہے کہ دین پڑھ لیا, مجبوری ہے کہ کہیں اور کوئی کام ملا نہیں تھا تو اس لیے مسجد میں امامت کر لی. یہ دین مجبوری ہے. علامہ کہتے ہیں اگر محبت نہیں ہے نا تو یہ پھر سب چیزوں کی اصل یہ ہے, ای جہانے کو ہو دشتو بحر و بر, ماں نظر خواہیم وعود گویت خبر. کیا 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 کہنے اس شعر, کیا کہ پہاڑ جنگل ای جہانے کو ہو دشتو بحر و بر. یہ جو دنیا بنی ہے نا اس میں پہاڑ ہیں, اس میں جنگل ہیں, سمندر ہے اور خشکی ہے, یہی کچھ ہے. سمندر بڑے بڑے, باقی کیا رہ گیا, خشکی رہ گئی. خشکی میں کیا ہے, جنگل ہیں اور پہاڑ ہیں, تو باقی باغات رہ گئے. مطلب یہ کہ من جملہ یہ جتنی دنیا ہے, ماں نظر خواہیم وہ او گویت خبر, میں دیکھنا چاہتا ہوں اور یہ سب مجھے خبر دے رہے ہیں. خبر اور نظر میں فرق ہے, یہ خبر دیتے ہیں, میں نظر چاہتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو, صوفیہ کہتے ہیں. اخلاقیات میں وجود کا بڑا مرتبہ ہے. اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اس نے ساری کائنات کو وجود دے کے اپنے آپ کو مستور کر لیا ہے, پنہاں کر لیا ہے, چھپا لیا ہے. ظاہر ہم لوگوں کو کر دیا ہے, کائنات کو ظاہر کر دیا ہے, خود مستور ہو گیا, خود چھپ گیا. حالانکہ نظر آنا, ظاہر ہونا یہ بڑی خوبی کی بات تھی, لیکن اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس نے کہا تم ظاہر ہو جاؤ, کائنات ظاہر ہو جائے, میں چھپا ہوا تھی. اب اس کے جواب میں انسانی اخلاقیات میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا لے اور اس کو ظاہر کر دے. یہ مولوی نہیں کرتا, صوفی کرتا ہے. صوفی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, صوفی اپنے آپ کو فنا میں لے جاتا ہے, دعویٰ نہیں کرتا. میں کے لفظ کو بولتے ہوئے گھبراتا ہے, اپنے وجود کی نفی کرتا ہے. اور مولوی ممبر, اوفو, وہ تو ہمیشہ ادعا ہوتا ہے کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو خدا کے اخلاقیات سے کتنا دور جا پڑا. خدا نے اپنے آپ کو چھپایا ہے. صوفی کہتا ہے اس نے احسان کیا ہے, مجھے ظاہر کیا ہے نا, تو تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مٹاؤں اور اس سے ظاہر کروں، اس کی طرف بھیجوں لوگوں اور اپنے وجود کی نفی کروں۔ علامہ کہتے ہیں، اچھا اس کا دوسرا پہلو دیکھیے، کائنات میں اللہ نے اپنے ہونے کی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں جو خبر دیتی ہیں۔ پانی خبر دیتا ہے کہ اللہ ہے، پانی پہ آپ غور کریں، اگر یہ پینے کا پانی ہوتا، صاف پانی ہوتا، یہ سمندروں کے ذخیرے، یہ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس اور بحیرہ عرب اور فلاں اور فلاں، یہ اگر میٹھا پانی یعنی پینے کا پانی ہوتا تو یہ تو اتنی سڑاند پیدا ہو جاتی، اتنے گل سڑ جاتا کہ زمین پہ انسانی زندگی کا وجود ممکن نہ رہتا۔ اب پانی کو رکھے نا ایک آدھ ہفتہ، پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اب تو مشینیں صاف کر کے دیتی ہیں نا، کنویں سے صاف پانی لے لیں، رکھیں ایک دو ہفتے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، آدمی پی نہیں سکتا۔ یہ سمندر اتنے بڑے، کسی نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے تحت اس میں نمک کو ملا دیا جو بیسٹ پریزرور ہے۔ اب نمک مل گیا، جب نمک مل گیا تو پھر بھی پینے کے قابل نہ رہا، بات تو ایک ہی ہو گئی، اگر صاف پانی کے سمندر ہوتے تو بھی پینے کے قابل نہ ہوتے اور زندگی وجود میں نہ آتی۔ چلو زندگی وجود میں آ گئی لیکن پانی تو پھر بھی پینے کے قابل نہ رہا نا، تو پھر اس پہ سورج کو پیدا کر کے چمکایا، اور سورج کی چمک اور تپش اور دھوپ نے اس سے ہلکی چیز اوپر اٹھا لی پانی، اور نمک زمین پہ باقی رہ گیا۔ ہلکی چیز اوپر کو اٹھی، پھر اسے بادل بنایا، پھر اسے برسایا، اور یہ آٹومیٹیکلی نظام بنایا کہ بارش کا پانی ہے، پاک ہو گیا، نمک سے صاف ہو گیا، اب تم اسے پی لو۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ خدا کی نشانی وجود ہی نہیں ملتا، تو یہ کس نے کیا ہے سارا؟ پانی خبر دیتا ہے کہ کسی نے بہت حکمت بالغہ کے تحت اور بہت کمال کی فیکٹری لگائی ہے اور سوچ سمجھ کے اس سارے نظام کو پیدا کیا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، جب آدمی چیزوں پہ غور کرتا ہے نا تو کہتا ہے میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک، تیری ذات ہے جس کا ہر کام نقائص سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ آدمی سوچے تو بسا اوقات جسے وہ نقص سمجھتا ہے نا، وہ نقص در حقیقت حسن ہوتا ہے۔ بڑی گہری بات ہے مگر شاید آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید نے کہا کہ دو، ایک باندی چاہیے گھر میں کام کاج خرید لاؤ، تو دو عورتیں پیش کی گئیں، ایک بالکل سیاہ تھی اور بالکل گوری چٹی، تو مامون نے کہا یا ہارون نے کہا اس گوری چٹی کو رکھ لو، اور دوسری کو کہا تم جاؤ۔ تو اس کے دیکھنے چلنے کا انداز ایسا تھا اسے کچھ کہنا چاہتی ہو، تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا کہو تم کچھ کہنا چاہتی ہو، اسے کہا کہنا یہ چاہتی ہوں کہ لوگ آپ کی عقل کی بڑی تعریف کرتے تھے، بہت کچھ سنا، لیکن انتخاب سے معلوم ہوا کہ وہ معیار نہیں ہے جو لوگوں نے ہمیں بتایا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اسے کہا سبحان اللہ، سراپا عیب کو خرید لیا اور حسن کو چھوڑ دیا۔ اسے کہا اس کا کیا مطلب؟ پڑھی لکھی تھی نا، اس نے کہا میرے رنگ کا ایک ذرا سا ٹکڑا کاٹ کر اگر اس کے چہرے پہ لگا دیا جائے تو حسن جگمگا اٹھے، اور اس کا اتنا ہی ٹکڑا اگر میرے چہرے پہ لگا دیا جائے تو لوگ تھوکیں بھی نہیں۔ تو سراپا حسن میں ہوئی کہ یہ ہوئی؟ ہارون نے کہا جواب اس کا بھی ہے مگر اس ذہانت کا کوئی جواب نہیں، اس کا اسے بھی رکھ لو۔ اور پھر کہا کہ اسے میرے مشیروں میں رکھو، اس کا دماغ کہاں پہنچا ہے۔ ذہانت ایسے بھی ہوتی، تو بسا اوقات جس کو ہم نقص سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں حسن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا، مثلا پانی، اے خدا یہ تیری خبر دیتے ہیں، ما نظر خائم، میں چاہتا ہوں نظر ہو، یہ خبر دیتے ہیں میں چاہتا ہوں دیکھوں، یہ مجھے سماعت تک محدود رکھتے ہیں، سنتا ہوں، علم کے ذریعے تجھ تک پہنچنا ہے، نہیں میں چاہتا ہوں نظر ہو، دیکھوں کہیں۔ عشق ہے نا، محبت ہے نا، یہی وہ انتہا ہے جو اس نے کہا کہ رب ارنی انظری الیک، اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، کہا بالکل نہیں دیکھو گے۔ ابن عربی نے یہاں بھی ایک نقطہ پیدا کیا۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ فن استقر مکانو فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہے تو آپ دیکھ لیں گے، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر اپنی جگہ پہ تو رہا نا، تو پھر دیکھ لیا ہوگا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں اگر تجلی نہیں پڑی تھی تو بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ خیر یہ تو مفسرین کی بحث ہے۔ کہتے ہیں میں نظر چاہتا ہوں، یہ خبر دیتے ہیں، نظر اور خبر میں بڑا فرق ہے۔ ایک خبر دیتا ہے کہ بخار ایسا اور ایسا اور 104 ڈگری اور یوں ہوا اور یوں ہوا، اور ایک کو خود بخار چڑھ جاتا ہے۔ اب ہے کوئی دونوں کے درمیان پیمانہ جو ناپ سکے؟ ایک خبر دیتا ہے کہ جس کمرے میں کھڑے ہو اور میں تمہیں لے جا رہا ہوں، اور تاج محل ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور ایک کوئی خبر نہیں دیتا اور لائٹ آن کر دیتا ہے۔ وہ جو نظر بتاتی ہے نا جو کچھ وہاں ہے، وہ خبر کہاں اس کمی کو پورا کر سکتی؟ اسی لیے انسان ہمیشہ ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کسی طرح تجسیم ہو، کسی طرح خدا کو دیکھے۔ کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ عشق کی معراج بھی ہو جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ محروم کو اپنے شیخ سے بڑی محبت تھی نا، شمس تبریزی سے، تو شمس کی محبت، شمس جب غائب ہو گئے نا تو مولانا تو بس پاگل ہو گئے، جہاں کہیں کوئی بتاتا تھا محروم بھاگے بھاگے جاتے تھے۔ پتا چلا دمشق میں ہے، بھاگے اور دمشق پہنچے، پتا چلا فلاں قصبے فلاں جگہ، ہر جگہ پہنچے۔ کسی نے آ کے یہاں تک گم ہو گئے تھے، کسی نے آ کے، یعنی لوگوں کے لیے تو گویا ایک تماشا ہو گیا، کسی نے آ کے خبر دی، بھوک لگی ہوئی تھی اسے، کھانے کے لیے پیسے ایسے تھے نہیں، اس نے آ کے کہا حضرت ایک خوشخبری سناؤ، ان کا ہاں بتا، اس نے کہا حضرت آپ کے شیخ شمس تبریزی کو اس محلے میں دیکھا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہنے اس خبر کے، کیا کہنے، ٹوپی اور اوپر کا جبہ اتار کر جس پہ سونے کا کام ہوا ہوا تھا اسے دے دیا، اس ٹھگ نے جا کے فروخت کیا، پیسے کمائے۔ تو کسی نے کہا مولانا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا قیمتی جبہ دے رہے ہیں اور مولانا شمس تبریزی وہاں نہیں ہے؟ یہ محبت جواب کیسے کیسے سکھاتی ہے۔ دیکھو فرمانے لگے پتا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بات اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوشخبری کی بات تھی، تبھی تو یہ جبہ اور دستار اتار کر دے دی۔ اگر جانتا کہ یہ سچ کہتا ہے تو جان نہ دے دیتا۔ निकली, सच होता तो जान ना निकल जाती, ऐसी मोहब्बत। अल्लामा कहते हैं कि पहाड़ जंगल ये सब चीजें खबर देती हैं तू है, मैं नजर चाहता हूं, सामने आ देखूं। मंजिले बख्शी दिले आवारा रहा, मेरा दिल आवारा हो गया है, इसको मंजिल चाहिए। बाज देह बा माह ई मह पारा रहा, और इस चांद के टुकड़े को चांद से मिला दे, मेरा दिल तेरी याद में चांद का टुकड़ा हो गया है, मुनव्वर हो गया है, तुझे याद करता है, नूर इसमें शामिल हो गया है, इस नूर को उस नूर से मिला दे, और दिल आवारा हो गया है, पता नहीं है किधर जाए, बस तुझे पुकारता रहता है, तेरा नाम जपता है, तेरे पास आना चाहता है, लेकिन नजर नहीं है ना खबर है, नजर चाहता हूं, तो इसको मिला दे किसी तरह। गरचे अज हाकिम न रोए जुज कलाम, हर्फ महजूरी नमी गर्दत तमाम। अगरचे मेरा ये जो कलाम है शायरी, इस मिट्टी से कुछ पैदा नहीं हुआ, बेकार की शायरी करता रहता हूं, बेकार के बातें करता रहता हूं, लेकिन हर्फ महजूरी नमी गर्दत तमाम, जुदाई की कहानी फिर भी खत्म नहीं होती। मैं फजूल अपने इस इश्क और मोहब्बत के नशे में क्या क्या, लफ्ज तो सख्त है लेकिन मफहूम उससे जाहिर होता है, यानी क्या क्या बकता रहता हूं, क्या क्या फजूल बातें करता रहता हूं, शायरी करता रहता हूं, लेकिन इन तमाम फजूलियात के बावजूद ऐ मेरे रब, ये जो तेरे तक पहुंचने की जुदाई की कहानी है ना, ये खत्म नहीं होती, इस जुदाई को मुझे खत्म करना है। मेरा हाल यह है कि जीर गर्दू खुशरा याबम गरीब, जांसुए गर्दू भिगोए भिगो इन्नी करी, आसमान के नीचे मैं बिल्कुल अजनबी हूं, और तू जो है आसमान से, असल अकीदा यह है कि अल्लाह ताला की जात जहत सिमत जमाने मकान इससे मावरा है, बरतर है, अल्लाह किसी जहत में पोशीदा नहीं, अल्लाह ताला किसी जगह पर कैद नहीं है, क्योंकि अल्लाह को अगर अर्श पर मान लिया जाए तो पहली बात तो यह पैदा होती है कि अर्श मखलूक है या खालिक है, यकीनन अर्श मखलूक है, जब अर्श नहीं पैदा हुआ था उस वक्त अल्लाह कहां था। मातरीदी कहते हैं जहां उस वक्त था वहीं आज भी है, इस बहस में ही ना पढ़ो। और दूसरे अर्श जब मखलूक है तो मखलूक महदूद है, जब महदूद है और माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला उस पे तशरीफ फरमाए तो इसका मतलब है जिस्म है और जिस्म की हदूद होती हैं, तो फिर तुम्हें जिस्म का पता चल जाएगा, हदूद का पता चल जाएगा। इसीलिए जो गुमराह हम्बली और ये जो गुमराह वहाबी, ये सऊदीया के बहुत से मौलवी हरमैन शरीफैन के आइम्मा जो कहलाते हैं, बहुत से इनमें गुमराह, वो जब इस तरफ गए वहाबी कि खुदा अर्श पर है, तो अगले ने पूछा, उन्होंने कहा अर्श पे है तो अर्श से छोटा है कि अर्श से बड़ा है, तो हम्बलियों ने फिर अपनी किताबों में लिखा कि अल्लाह अर्श से चार उंगल छोटा है ताकि उसका बैठना लाजिम आए, किसी ने कहा चार उंगली बड़ा है ताकि खुदा का वजूद बड़ा हो। ये सब खुराफात माज अल्लाह, ये सब कुफरियात अगर देखनी हो तो इब्ने जौजी को पढ़ना चाहिए। इब्ने जौजी हम्बली थे, इब्ने जौजी इमाम थे, इसके बावजूद दफ़े शुभ तशबीह में वो लिखता है कि हम्बलियों दो करतूत तुम्हारे ऐसे हैं, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी कालक मल गई है कि तुम सारी दुनिया के समंदर जमा करो ना तो तुम्हारी कालक ये दो चीजें नहीं धो सकती, एक यजीद की हिमायत और दूसरे खुदा के लिए जिस्म یہ جو حنبلی تم نے یہ جو دو کرتوت کیے ہیں نا، دنیا کے سمندر تمہارے چہرے کو صاف نہیں کر سکتے۔ یہ وہابیت، سعودیہ کی جو کانفرنس ہوئی نا، انہوں نے کہا اہل السنہ کون ہے، تو اس پہ علماء حرمین نے، سعودیز نے بڑا برا منایا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہابیت پہ زد پڑی نا، انہوں نے صاف کہا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، اب عقیدے سے انکار کیسے کریں؟ دنیا میں جو نشر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ اور یہ اور وہ، تو ایک یہ چیز، عقیدہ یہ ہے جو اشاعرہ اور ماتریدیہ نے دیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، اللہ کی ذات جہاں ہے پہلے بھی وہیں اور اب بھی وہیں، اللہ بغیر وجود کے موجود ہے، یہ انہوں نے عقیدے کی کتابوں میں لکھا۔ عقیدہ چونکہ ہمارے ہاں پڑھاتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس لیے ان مباحث میں کون جائے، اور عقیدہ تو جب پڑھیں اور پڑھائیں، جب انہوں نے فلسفہ اور منطق پڑھا ہو وہ ویسے ہی حرام قرار دے دیا۔ درس نظامی کی پہلی جڑ اکھیڑی انہوں نے، اور انہوں نے کہا فلسفہ اور منطق مت پڑھو، چھٹی ہوئی۔ دوسرا تیشہ چلایا درس نظامی پہ اور کہا دیکھو فارسی ختم کرو، چھٹی ہوئی۔ 1000 سال، 1200 سال کا علم ختم ہو گیا۔ اب جو ہمارے مولوی ہیں، اقبال کو تو کیا پڑھے، فارسی نہیں پڑھنی آتی صرف۔ وہ تیسرا تیشہ اب چلا ہے، کیا آئندہ سے درس نظامی مدرسے میں بچے ہم پڑھائیں گے میٹرک تک۔ بلا بھی جو میٹرک تک بچہ تمہارا پڑھے گا تو آگے وہ ایف اے ایف ایس سی میں کیوں نہیں جائے گا، وہ ان علوم کو کیوں نہیں جا کے پڑھے گا جن کے ذریعے معاش حاصل ہو؟ پھر تو کوئی احمق ہی ہوگا جو درس نظامی کی طرف جائے گا، تو اسے کیا پڑھا لو گے؟ ذہین بچہ سوچے گا کہ میں تو وہ پڑھوں جس سے مجھے پیسے کمانے، ماں باپ بھی ادھر ہی لے جائیں گے۔ یہ تو جو قربانی دے رہے ہیں پچھلے 300-400 سال سے ذہین لوگ، کہ باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں اس راہ کی کتنی مشکلات ہیں، پھر بھی خدا کا دین ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل کر رہے ہیں، پھر رہ کتنے جائیں گے؟ آپ تو تیغے پہ تیغا چلا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، اور آپ تو بالکل آرا مشین لگائی ہوئی۔ عرف عام میں 6 جہتیں ہیں، نیچے، دائیں، بائیں، آگے، پیچھے اور اوپر۔ اللہ کے لیے انسانی زبان میں اور انسانی حرکات میں اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اوپر کی سمت کو باقی 5 کی نسبت سب سے افضل مانا جاتا ہے۔ یہ عرف ہے، شریعت نہیں ہے۔ عرف اور شرع میں فرق ہے، یہ عرف ہے، شریعت نہیں۔ اسی لیے محتاط جنہوں نے عقیدوں کو پڑھا ہوا ہے، جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو اوپر کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے، انہیں پتا ہوتا ہے نا عقیدہ کیا ہے۔ اور عوام اللہ اوپر والا، وہ جو اوپر ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اوپر کی سمت کو سب سے زیادہ شرف حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں عوام کی باتیں چلنے دو، عوام کو اتنے باریک مسائل میں نہیں الجھایا جاتا۔ یہاں وہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں آسمان کے نیچے، یعنی تصور کیا ہے کہ اللہ آسمان سے اوپر ہے اور میں آسمان کے نیچے ہوں، اے خدا آسمان کے نیچے میں بالکل اجنبی ہوں۔ حقیقت میں علامہ کی یہی حالت تھی، وہ جو سارا دن بیٹھے روتے رہتے تھے نا، اور شام کو مسلم لیگ والے آتے تھے، بات چیت ہوئی ملک کی تقسیم پہ، سیاسی حالات پہ، شام کی نشست ہوتی تھی 2-3-4 گھنٹے، رات 10 بجے پھر وہ سو جاتے، پھر صبح اٹھتے تھے، پھر وہی دھوتی بنیان، وہی حکا، اور وہی ان کا نوکر، اور وہی ساری چیزیں، اور بیٹھے رہتے تھے، اور اونگ آ گئی تو سو گئے، اٹھے تو رو پڑے۔ کئی سال اس حال میں جو گزارے ہیں، وہ جو ان پہ نزول ہوتا تھا چیزوں کا، وہ افکار لوگوں کے سامنے آ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں آسمان کے نیچے میں تنہا ہوں، اور تو آسمان سے یہ کہہ دے جہاں سوئے گردوں بھگو انی قریب، اوپر سے مجھے آواز دے اور کہہ میں تیرے قریب، میں چاہتا ہوں آواز سنو، میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنے قریب کرے، میں چاہتا ہوں تو مجھے بھلا لے اور کہے میرے بندے میں تیرے قریب ہوں، دیکھ میں اس لیے چاہتا ہوں تا مثالے مہر و ماہ گردد غروب، این جہاتو این شمالو این جنوب، میں چاہتا ہوں چاند سورج کی طرح یہ سمتیں، یہ شمال جنوب مشرق مغرب سب کی سب ڈوب جائیں، ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، اور میں زمانے اور مکان کی حدود سے نکل کے تیرے تک پہنچ. تو کچھ ایسا کر دے جس طرح چاند چمکتا ہے تو کسی ایک جہت میں نہیں ہوتا, اس کی چاندنی ہر طرف پھیلتی ہے. سورج چڑھتا ہے تو شعائیں روشنی ہر طرف پھیلتی ہیں, حرارت ہر طرف سفر کرتی ہے, کیونکہ وہ مکان کی حدود سے نکل جاتے ہیں, سپیس کو کراس کر لیتے ہیں. تو جس طرح سپیس کو کراس کر لیتے ہیں, دوسری چیز ٹائم رہ گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں ٹائم اور سپیس دونوں کو کراس کر کے تجھ تک پہنچا, کیونکہ زمان اور مکان, ٹائم اور سپیس تو نے پیدا کی ہیں, یہ تیری مخلوق ہیں, تو ان کے اندر نہیں ہے, تو ان سے باہر ہے. میں چاہتا ہوں میں بھی ان سے باہر نکلوں اور کسی طرح تجھ تک پہنچوں. از تلسم دوش و فردہ بگزرم, مجھے اس ماضی اور مستقبل کے حال سے نکال دے. از مہو مہرو سریا بگزرم, اور مجھے ان کہکشاؤں سے, ان ستاروں کے وجود سے بھی آگے لے جا جہاں پر نہ ستارے رہے, نہ ان کا وجود رہے, نہ زمین رہے, نہ آسمان رہے, نہ مجھے ماضی کا کوئی فکر رہے, نہ مستقبل کی کوئی طلب رہے, بس کسی طرح میں تجھ میں فنا ہو جاؤں, تجھ تک پہنچ جاؤں. یہ ہے علامہ کا سفر, جو بتاتا وحدت الشہود سے وہ وحدت الوجود کی طرف آہستہ آہستہ کیسے جا رہے ہیں. یہ تو ابھی اپنی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ فرشتوں کا گیت آئے گا, اس کے بعد محروم کی روح ایک دم سے ظاہر ہو جاتی ہے, اس کے پیر و مرشد آ جاتے ہیں, اور پھر وہ بتاتے ہیں کیسے لگائے کیا.